الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الله تعالى شانه کو پہچان لینے اور جان لینے کے بعد مان لینے کو ایمان کہتے ہیں، اللہ کو پہچان لینا، اللہ کو جان لینا، اللہ ہے ایک ہی ہے یہ جان لیا، یہ معلوم کر لیا، اللہ تعالی نے عقل سلیم عطا فرمائی تھی، غور و فکر کیا آسمانوں میں، زمین میں، چاند، سورج، ستارے، درخت، وفی کل شیء له آیۃ تدل علی انہ واحد، کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ تعالی کے وجود کی اور اللہ تعالی کی توحید کی دلیل ہے، وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں، وفی انفسکم، اور خود تمہاری ذاتوں میں، خود تمہارے جسموں میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو عقل سلیم سے کام لیا، غور کیا، سوچا، کسی کی باتیں سنی اور اللہ تعالی کو جان لیا کہ بھئی واقعی یہ عالم بغیر بنانے والے کے یوں ہی تو وجود میں نہیں آ گیا ہے، اور اس عالم کا نظام بغیر چلانے والے کے یوں ہی تو نہیں چل رہا ہے، حضرت امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک دہریے سے، ایک ایتھیسٹ سے جو اللہ تعالی کے وجود کا قائل نہیں تھا، مناظرہ ہو گیا، ڈبیٹ ہوا، اس کے لیے ایک جگہ مقرر ہوئی، وقت مقرر ہوا، وہ اپنے وقت پر پہنچ گیا، کئی سو کا مجمع جمع ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی، پانچ منٹ، دس منٹ، پندرہ منٹ، آدھ گھنٹہ، پون گھنٹہ، اب جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ نہیں پہنچے تو اس نے شور کرنا شروع کیا کہ دیکھ لیا آپ کے مناظر کو، میدان میں اترنے سے قاصر رہا. اگر کچھ دلیلیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کو ثابت کرنے کے لیے، تو کب سے آ گیا ہوتا. مگر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ چیلنج قبول تو کر لیا مگر دلائل کے نہ ہونے کی وجہ سے اب یہ پیچھے ہٹ رہا ہے. بس یہ شیخی بگاڑ رہا تھا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ کے خلاف جو کچھ کہنا چاہ رہا تھا کہہ رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ پہنچے تاخیر سے، اور پہنچ کر امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے سب سے پہلے تاخیر سے پہنچنے کی معذرت کی، اور معذرت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھائی مناظرہ اور ڈیبیٹ یہاں ہے، اور اس جگہ اور میری رہائش، میرے رہنے کی جگہ کے درمیان ایک ندی ہے، اسے پار کرنے کے لیے کشتی کی ضرورت ہوتی ہے. میں یہاں ڈیبیٹ کے لیے اور مناظرے کے لیے وقت پر پہنچنے کے لیے جب ندی کے کنارے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس پار لانے والی جو کشتیاں تھیں وہ روانہ ہو چکی تھی. اب میں پریشان کہ وقت پر کیسے پہنچوں. اسی پریشانی کے عالم میں کنارے پر میں ٹہلنے لگا، اور بہت پریشانی محسوس کر رہا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہاں ساحل پر کنارے پر ایک دو درخت جو کھڑے تھے وہ خود بخود گر پڑے، اور گرنے کے بعد خود بخود اس کی صفائی شروع ہو گئی، اس کی ٹہنیاں کٹنے لگی، اس کے پتے کٹنے لگے، اور درخت کا جو تنا تھا خود بخود ہی اس کے تختے بننے لگے، اور ایک تختہ دوسرے سے جڑنے لگا، دوسرا تیسرے سے، تیسرا چوتھے سے، اور کہیں سے کیلیں بھی آ گئی وہ خود بخود جڑنے لگی. اور میں نے دیکھا کہ آنن فانن چند ہی لمحوں میں میرے سامنے ایک چھوٹی سی کشتی تیار ہو گئی، تو میں بہت خوش ہوا اور جلدی سے اس میں سوار ہو گیا. سوار ہوتے ہی وہ چل پڑی، اور چل پڑی اور مجھے اس کنارے لے کر کے آ گئی. اگر یہ کرشمہ ظہور میں نہ آتا تو میں اب تک بھی نہ پہنچا ہوا ہوتا. تو مناظر بہت خوش ہوا، وہ تو اس طرح کے موقع کے لیے منتظر ہی تھا کہ ایسی بے وقوفی کو کوئی بات کرے کہ دو درخت خود بخود گر جائیں، خود بخود ان کے تختے بن جائیں، خود بخود تختے ایک دوسرے سے جڑنے لگ جائیں، کیلے کہیں سے آ جائیں اور وہ کیلے بھی خود بخود اندر داخل ہو جائیں اور کشتی خود بخود چل پڑے بغیر کسی چلانے والے کے. اس نے کہا کہ کیسے مناظر کو تم نے میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے، کیسی بے وقوفی کی بات کر رہا ہے کہ دو درخت خود بخود کٹ جاویں اور صاف بھی ہو جاویں، اس کے تختے بھی بن جاویں اور کشتی بھی بن جاویں، اور خود بخود کشتی چل کر اس کنارے سے اس کنارے آ جائے. تو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بہت ذہین شخص تھے، انہوں نے فرمایا کہ ایک کشتی خود بخود بن جائے اس پر تو تمہیں بہت تعجب ہو رہا ہے، اور اتنا بڑا کارخانہ عالم بنا ہوا ہے اس پر تمہیں تعجب نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بغیر بنانے والے کے کیسے بن گیا. تو جو بھی غور و فکر کرتا ہے، ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، رات پہلے آئی اس کے بعد دن، پھر رات، پھر دن، اس میں بہت کچھ آ گیا. سورج غروب ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، وقت پر طلوع ہوتا ہے، وقت پر غروب ہوتا ہے، روزانہ سورج کے طلوع ہونے کا وقت مقرر، سورج کے غروب ہونے کا وقت مقرر، کبھی اس میں تخلف نہیں ہوتا، آگے پیچھے نہیں ہوتا. وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسِ، اور اس کشتی میں جو سمندر میں چلتی ہے لوگوں کو فائدہ اور نفع پہنچانے والی چیزوں کو لے کر، آج بھی امپورٹ ایکسپورٹ میں کشتیاں جتنی کار آمد ہے اتنا دوسرا کوئی جہاز نہیں ہے، اور ٹنوں منوں کا سامان لے کر وہ سمندر کی سطح پر چلتی ہے. اگر چھوٹی سی لوہے کی چیز آپ ڈال دو سمندر میں، وہ سمندر کی تہہ تک چلی جاتی ہے، مگر یہ ٹنوں منوں کشتی چل رہی ہے اس کے اوپر. وما انزل اللہ من السماء، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس پانی کے ذریعے زمین کو اس کے خشک ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا، اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا. وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں اللہ جل جلالہ ومنوالہ نے قسم قسم کے جانوروں کو پھیلایا، پتہ نہیں کیسی کیسی مخلوق رہتی ہے اس روئے زمین پر، آسمانوں میں ہواؤں میں اڑنے والی پتہ نہیں کون سی مخلوق ہے، پھر آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے، سمندر میں کتنی مخلوق ہے. وتصریف الریاح، اور ہواؤں کو پھیرنے میں، ہواؤں کو چلانے میں. والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہے، لٹکے ہوئے ہیں. لآیات لقوم یعقلون، بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. لیکن جو دنیا میں مست ہو جاتا ہے، خواہشات میں مست ہو جاتا ہے، کھانے پینے میں مست رہتا ہے، لذتوں میں مست رہتا ہے، یا اپنی خدائی میں، اپنی بڑائی میں، اپنی جاہ میں مست رہتا ہے، اسے حقیقت اور ریالٹی کے سورج اور چاند کی طرح واضح ہونے کے باوجود بھی نظر نہیں آتی. یا تو لذتوں میں مشغول، یا اپنی بڑائی میں مشغول. ایسا شخص کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتا، یہ لذت کی دیوار اس کے سامنے ہمیشہ حائل رہتی ہے، یہ اپنی بڑائی کی دیوار ہمیشہ اس کے سامنے حائل رہتی ہے، وہ حق قبول کرنے سے روکتی ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے وجود پر دلیل ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اور اللہ ایک ہی ہے. اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ ایک نہ ہوتے، ایک سے زیادہ ہوتے، تو لو کان فیہما آلہت الا اللہ لفسدتا. تو یہ زمین اور آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. ایک خدا کہتا کہ سورج 8 بجے طلوع ہونا چاہیے، دوسرا کہتا کہ نہیں، میری عبادت کرنے والے کچھ ابھی سوئے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی طلوع نہیں ہونا چاہیے، جھگڑا ہو جاتا. ایک کہتا اسے مارنا ہے، دوسرا کہتا نہیں جلانا ہے، ایک کہتا اسے کھلانا ہے، دوسرا کہتا اسے بھوکا رکھنا ہے. تو اللہ ہے اور ایک ہی ہے، اور اللہ کے ایک ہونے پر اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے کائنات میں دلیل رکھی ہے. کائنات میں دلیل رکھی ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ زمین جو ہے، زمین اس کی اپنی اوربٹ ہے، اس میں یہ گھومتی ہے زمین، تو پورے سال میں اپنے اوربٹ میں یہ گھوم کر کے اپنی اصل جگہ پر آ جاتی ہے، اور اپنے اوربٹ میں گھومنے کے ساتھ ساتھ روزانہ یہ زمین جو ہے پوری گھوم جاتی ہے، تو یہ سورج طلوع نہیں ہوتا، چاند طلوع نہیں، سورج چاند سب اپنی جگہ پر ہیں، وہ اپنی اپنی اوربٹ میں گھوم رہے ہیں، سورج کی اپنی اوربٹ ہے، اس میں گھوم رہی ہے سورج، چاند کا اپنا محور ہے، وہ اس میں گھوم رہا ہے، ہر ستارے کا اپنا ایک اوربٹ ہے، اپنا محور ہے، اس میں وہ گھوم رہا ہے، اور زمین کی اپنی اوربٹ ہے، اس میں وہ گھوم رہی ہے زمین، اور یہ زمین جو ہے وہ یہ 365 دن کا جو اس کا چکر ہے، اس چکر کے ساتھ ساتھ روزانہ پوری گھوم جاتی ہے، تو جب یہ پوری گھومتی ہے تو ہمارے سامنے سورج آ جاتا ہے، اور پھر جب دوسری طرف چلی جاتی ہے تو سورج اوجل ہو جاتا ہے، اب یہ کتنی تیزی سے گھومتی ہوگی، کتنی بڑی زمین، تو پوری زمین گھوم جاتی ہے 24 گھنٹے کے اندر، مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا، اللہ نے اس میں کشش ایسی رکھی ہے کہ کوئی چیز اس پر سے نیچے گرتی نہیں، اس زمین تو لٹکی ہوئی ہے خلا میں، اسپیس میں، تو ہمیں جو کچھ بھی نظر آتا ہے ہمیشہ آسمان اوپر نظر آتا ہے، تو آسمان تو ہمیشہ اوپر ہی ہے، یہ گھومتی رہتی ہے پھر بھی آسمان اوپر ہی رہتا ہے، مگر کوئی چیز نیچے گرتی نہیں، بلکہ اللہ نے اس میں ایسی کشش رکھی ہے گریویٹی کہ کسی چیز کو بھی اوپر پھینکو یہ کھینچ لیتی ہے اپنی طرف، کیسی اللہ جل جلالہ عم نوادہ کی قدرت، اور یہ جتنی چیزیں اپنی اپنی اوربٹ میں گھومتی ہے پتہ نہیں کتنے ملین اور بلین لائٹ ایئرز کی سپیڈ سے گھومتی ہے یہ چیزیں، جس کو اللہ ہی جانتے ہیں، ملین بلین لائٹ ایئرز، یعنی اس کی سپیڈ کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا، مگر آج تک کبھی یہ سننے میں نہیں آیا کہ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ٹکرا گئی ہو، حالانکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیزیں اپنی اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے، انسان نے جتنی دریافت کی ہے وہی اتنی ہے کہ عقل میں نہیں آتی، تو انسان جتنی چیزوں کو دریافت نہیں کر سکا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور یہ بھی سارا اندازہ اور ایک تخمینہ کہ فلاں اوربٹ، فلاں یہ گیلکسی جو ہے ہم سے اتنی دور ہے، اور فلاں سیارہ ہم سے اتنا دور ہے، یہ اندازہ، ورنہ حقیقت میں اللہ کے سوا کسی کو اس کا علم نہیں ہے، جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہے، چاند کتنا بڑا ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اور انسان کیا دریافت کر سکے گا سمندر کی چیزوں کو، اوپر آسمانوں میں جو چیزیں ہیں وہ تو بہت دور کی بات، آسمان کے نیچے کی چیزوں کو انسان دریافت کر سکے گا، اب تک انسان میں یہ طاقت نہیں پیدا ہوئی ہے اتنے سالوں کی ریسرچ کے باوجود بھی کہ وہ زمین میں ایک طرف سے ٹنل کھود کر دوسری طرف نکل سکے، ابھی یہ طاقت پیدا نہیں ہوئی ہے، اب تک اس کے لیے جتنی بھی کوشش کی گئی ہے تو زمین کی ایک حد ہے، وہاں تک پہنچنے کے بعد انسان کے پاس ایسا کوئی ابھی تک آلہ تیار نہیں ہوا ہے کہ جس کے ذریعے آگے پینیٹریٹ کر سکے، یہ جتنی ٹنلیں بنتی ہیں جیسے یورو ٹنل ہے، تو وہ ایک سطح تک جا کر کے بنتی ہے، اس سے نیچے گہرائی میں نہیں جا سکتی، اگر زمین کا یہ جو گولا ہے اس میں سے ایک طرف سے بالکل بیچ میں سے کوئی نکل کر کے دوسری طرف نکلنا چاہے نہیں کر سکتا، بیچ میں ایک دیوار ایسی آ جاتی ہے کہ اسے دنیا کی کوئی طاقت توڑ نہیں سکتی، تو ابھی تو زمین کو دریافت نہیں کر سکا ہے انسان، ابھی تو ये जंगलों के अंदर जो जानवर है वो रोजाना नए नए जानवरों का इंकशाफ हो रहा है इंसान को। समंदर एक मुस्तकिल आलम, जंगलात एक मुस्तकिल आलम, हवाओं फिजाओं में एक मुस्तकिल आलम, और फिर छोटी छोटी जो मखलूकात है जो नजर ही नहीं आती। ये पूरा निजाम आप देखिए, पूरा निजाम। पहली अप्रैल को सूरज के तुलू होने का जो वक्त है वो साल हर साल से वही है, उसमें कोई तगैयुर नहीं आ रहा है, उसी वक्त सूरज तुलू होगा। इस साल पहली अप्रैल को जिस वक्त सूरज निकला है आइंदा साल उसी वक्त निकलेगा, और गुज़िश्ता साल भी उसी वक्त निकला था, और 100 साल से 200 साल से 300 साल से उसी वक्त निकल रहा है, और आइंदा कयामत तक उसी वक्त निकलता रहेगा। कोई कंप्यूटराइज चीज भी वक्त के एतबार से इतनी परफेक्ट नहीं होती जितना ये चांद का निजाम है। अजीब गरीब निजाम। तो अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों कि ये सारी निशानियां अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु के वजूद पर के अल्लाह है, अल्लाह है। अल्लाह नहीं है तो ये चांद कैसे वजूद में आ गया, अल्लाह नहीं है तो ये सूरज कैसे वजूद में आ गया, अल्लाह नहीं है तो ये चांद का निजाम कैसे चल रहा है, सूरज का निजाम कैसे चल रहा है, अल्लाह नहीं है तो ये समंदरों का निजाम कौन चला रहा है, अल्लाह नहीं है तो ये जानवरों का आलम, इंसानों का आलम, मछलियों का आलम कौन निजाम चला रहा है। एक देहाती से किसी ने पूछा कि भाई तू अल्लाह को पहचानता है, अल्लाह को जानता है? उसने कहा कि बिल्कुल जानता हूं। कहा अल्लाह को तूने कैसे जाना, कैसे पहचाना? तो उसने कहा कि अल बारतु तदुल्लु अलल बईर व आसारुल अकदाम तदुल्लु अलल मसीर फसमाउन जातु अबराज व अर्दुन जातु फिजाज अफला यदुल्लाने अलल लतीफिल खबीर। अल बारतु तदुल्लु अलल बईर, किसी जगह पर बकरी की मेंगनी गिरी हुई हो तो बकरी को नहीं देखी है, बकरी की सिर्फ मेंगनी को देखी है, तो बकरी की मेंगनी को देखकर इंसान इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि बकरी है यहां कहीं। ऊंट की मेंगनी अगर गिरी हुई हो तो ऊंट अभी देखा नहीं, मगर ऊंट की मेंगनी देखकर इंसान इस नतीजे पर पहुंच जाता है कि एक मील के अंदर अंदर, आधे मील के अंदर अंदर कहीं ना कहीं ऊंटनी है, इसलिए कि मेंगनी बता रही है। तो अगर कोई ऊंट की या बकरी की मेंगनी देखकर इस नतीजे पर पहुंचे कि बकरी या ऊंट इस इलाके में मौजूद है, तो उसे कोई ये नहीं कहता कि ऊंट और बकरी तुम्हें नजर नहीं आ रही है, फिर तुम उसका यकीन क्यों कर रहे हो? कोई नहीं कहता। मेघनी को देखकर वो इस नतीजे पर पहुंच जाता है और सब उसको तस्लीम करते हैं कि भाई यहां बकरी है, तुम्हें कैसे पता चला? तो वो कहता है कि देखो यहां मेघनी है। ऊंट है, कैसे पता चला? देखो यहां मेघनी है। अलबारतु तदुल्लु अलल बईर व आसारुल अकदाम तदुल्लु अलल मसीर, और कदमों के निशानात फुटप्रिंट्स ये बतलाते हैं कि यहां से कोई चल कर गया है। कोई इंसान, कोई चीता, कोई ऊंट, कोई गाय, कोई भैंस, फुटप्रिंट्स देखकर के इंसान कहता है कि यहां कोई इंसान है करीब में। भाई देखा इंसान को आपने? नहीं देखा, फिर तुम कैसे दावा कर रहे हो कि इंसान है? यह फुटप्रिंट बता रही है। यानी देहाती था मगर कितना होशियार। उसने कहा एक मेंगनी को देखकर बकरी का और ऊंट का पता चलता है, एक फुटप्रिंट को देखकर, निशाना के कदम को देखकर अल्लाह की मखलूक का पता चलता है। तो फसमा उन दात व अबराज, इस आसमान को देखिए, हल तरा मिन फतूर, इस आसमान को देखिए, बगैर आमदिन तरौनहा, अल्लाह ने आसमान को खड़ा किया है बगैर सुतून के। दुनिया में कोई चीज बगैर सुतून के खड़ी रहती है? आसमान बगैर सुतून के। और फिर अल्लाह पूछते हैं कि हल तरा मिन फतूर, ये आसमान कितने दिन से तुम देख रहे हो? मैं 45 साल से देख रहा हूं, आप में से बहुत सारे 60 साल से 70 साल से देख रहे हैं, هل ترى من فطور, اس میں کوئی کراک نظر آتا ہے؟ اس کو کبھی مینٹیننس کی ضرورت پڑتی ہے؟ هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير. ارے بھائی بار بار تو دیکھ, بار بار دیکھ, جتنی مرتبہ دیکھنا چاہے دیکھ, جتنی مرتبہ تو نظر اٹھا کر آسمان میں شگاف کو اور کراک کو دیکھنے کی کوشش کرے گا تو تیری آنکھ ناکام ہو کر لوٹے گی. تو آسمان اور پھر آسمان میں ذات و ابراج دیکھیے, سورج اس میں, چاند اس میں, دوسرے بہت سارے سیارے, دوسرے پتہ نہیں کتنے پلانٹس دریافت ہو رہے ہیں, ستارے کتنے. وارض ذات فجاج, اور بھائی زمین کو دیکھیے, زمین میں یہ راستے دیکھیے, یہ راستے کس نے بنائے ہیں؟ یہ راستے اللہ نے بنائے ہیں, یہ راستے جو ہے یہ اللہ نے بنائے. اللہ نے انسانوں کو عقل دی, انسان چلنے لگا تو چلتے چلتے راستے بن گئے, اور انہی پرانے راستوں پر سے پھر یہ پکے روڈ بنے. دیکھیے درختوں کو دیکھیے, سمندروں کو دیکھیے, ندیوں کو دیکھیے, تو اس نے یہ کہا کہ ایک مینگنی سے اونٹ کا پتہ چلتا ہے, بکری کا پتہ چلتا ہے, فٹ پرنٹ سے ایک انسان کا پتہ چلتا ہے, اس کے وجود کا پتہ چلتا ہے, تو یہ آسمان اور جو کچھ آسمانوں میں ہے, یہ زمین اور جو کچھ زمینوں میں ہے, ان سب کے ہوتے ہوئے اللہ لطیف خبیر کا پتہ نہیں چلتا. افلا ید اللہ علی اللطیف الخبیر. تو عرض کرنے کا منشا میرے بھائیو یہ ہے کہ اگر نبی نہ بھیجا جاتا اور نبی آ کر ہمیں نہ کہتا کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہی ہے, اگر نبی نہ آتا تو بھی اس کائنات میں اتنی زیادہ علامتیں ہیں کہ نبی کی بات کے بغیر بھی ہمیں اس نتیجے پر پہنچ جانا چاہیے تھا کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے. تو اللہ کو پہچاننا, اللہ کو جان لینا, یہ جان لینا کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے, یہ جان لیا پہچان لیا, جان لیا پہچان لیا کہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے, مگر جان لینے اور پہچان لینے کے بعد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہے علم, جاننا, جان لیا کہ اللہ ہے اور وہی خالق ہے, وہی ایک ہے, اور ماننا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بستی میں کوئی عالم ہوتا ہے, کوئی مفتی ہوتا ہے, تو اس کے علم کا سکہ سینے پر, دل پر جم جاتا ہے کہ بہت بڑا عالم ہے, بہت بڑا عالم. تو علم ہے کہ بہت بڑا عالم, علم ہے کہ بہت بڑا مفتی, مگر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ نہیں مانوں گا. دل اندر سے مان چکا ہے مگر زبان سے کہنے کے لیے تیار نہیں, اور اس کی اتھارٹی تسلیم کرنے کے لیے دل سے بھی تیار نہیں, نفرت ہے اس سے. جانتا ہے کہ بہت علم ہے, جانتا ہے کہ بہت تقویٰ ہے, جانتا ہے کہ بہت بزرگی ہے, جانتا ہے کہ سیدھا آدمی ہے, مگر کسی بدبختی کی وجہ سے دل میں ایک حجاب پڑ گیا ہے, تو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, سبمٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. تو جانا مگر مانا نہیں, جانا مگر مانا نہیں, جانا مگر مانا نہیں. جیسے فرعون کو یقین تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں, جانا تھا, اسی طرح سارے فرعونیوں نے یہ جان لیا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہے, انہوں نے سارے معجزات دیکھ کر کے جان لیا تھا کہ اللہ کی طرف سے معجزات ہی ہے, جان لیا تھا مگر مانا نہیں. جاننا الگ چیز, ماننا الگ چیز ہے. ماننے کا کیا مطلب؟ جس چیز کو جانا ہے اس کی اتھارٹی کو تسلیم کر لینا, ایکسپٹ کر لینا اس کی اتھارٹی کو دل سے, جانا کہ اللہ ہے، جانا کہ اللہ ایک ہی ہے، جانا کہ وہی خالق ہے، جانا کہ وہی معبود برحق ہے، مگر دل سے تسلیم نہیں کرتا، دل سے نہیں مانتا، اتھارٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ شخص غیر مسلم ہے، صرف جان لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا. جان لینے کے بعد اتھارٹی کو مان لینے سے مسلمان ہوگا، مؤمن ہوگا. ابو طالب بھی جانتا تھا کہ میرا بھتیجا اللہ کا نبی ہے، میرا بھتیجا جس قرآن کی تلاوت کر رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، میرا بھتیجا جس اللہ کی طرف بلا رہا ہے وہی معبود برحق ہے. ابو طالب بھی جانتا تھا کہ اس روئے زمین پر میرا بھتیجا جس دین کی دعوت دے رہا ہے اس دین سے بہتر کوئی دین نہیں. جانتا تھا سب دل سے، مگر ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اتھارٹی تسلیم نہیں کی، قبول نہیں کی. تو مسلمانوں کی فہرست میں داخل نہیں ہو سکا. انہوں نے اپنی زندگی میں خود یہ شعر کہا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينَا لَوْلَا الْمَصَابَةُ أَوْ حِدَارُ مَصَبَّةٍ لَوَجَدْتَنِي سَمْحًا بِذَاكَ مُبِينًا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا انہوں نے، وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ، میں جان چکا ہوں، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے بھتیجے تیرا دین من خیر ادیان البریت دینا، اس روئے زمین پر سب سے بہتر دین ہے، میں جانتا ہوں. پھر چچا جان آپ تسلیم کیوں نہیں کرتے، مانتے کیوں نہیں، اللہ کی اتھارٹی کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ لولا الملامت او حدار مسبت، اگر مجھے میری قوم کی طرف سے ملامت کا ڈر نہ ہوتا، میرے فرینڈ سرکل کی طرف سے ملامت کا ڈر نہ ہوتا کہ وہ میری ملامت کریں گے کہ دیکھو اس نے بھی محمد کو نبی مان لیا، اس نے بھی باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، او حدار مسبت، یا قوم کی طرف سے بری بھلی باتوں کے سننے کا ڈر مجھے نہ ہوتا اور اس سے بچنے کی میں کوشش نہ کرتا، لوجتنی سمحم بذاک مبینا، تو میں فوراً کھلم کھلا علی الاعلان اس کو تسلیم کر لیتا، مگر مجھے ڈر لگتا ہے لوگوں کا، ان کی میں سن نہیں سکوں گا. ہوتا ہے ایسا، حق کو جان لیتا ہے، مان لیتا ہے، جان لیتا ہے، مگر اس کو تسلیم کرنے سے فرینڈ سرکل بھی مانے ہوتا ہے. پہلے ہم بہت کچھ بولتے تھے اس حق کے خلاف، اب اگر تسلیم کر لیا تو کیا ہوگا، لوگ تانا دیں گے. اللہ بھائی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی حق کے سامنے آتے ہی، حق کو جانتے ہی، حق کو ماننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہر لائن سے حق آ جائے، بس حق کو ہم قبول کر لیں. اگر یہ صلاحیت سب مؤمنین میں پیدا ہو جائے تو آج جھگڑے ہی ختم ہو جائے. جھگڑے اس لیے ہیں کہ حق کو سمجھتے تو ہیں، حق کو جانتے تو ہیں، مگر حق کو ماننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. بس ایک مخالفت کا ماحول جو اپنے ذہن میں بنا لیا ہے کہ نہیں اس کو تو کسی صورت میں تسلیم نہیں کرنا ہے، کسی صورت میں اس کی اتھارٹی تسلیم نہیں کرنی ہے، ہر حال میں اسے گرانا ہے، ہر حال میں اسے چھوٹا بتلانا ہے، ہر حال میں اسے غلط ثابت کرنا ہے. حالانکہ اللہ نے سب کو عقل دی ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی، اور اسی کی بنیاد پر آخرت میں پھر فیصلے ہوں گے کہ تم نے حق کو پہچانا تھا، قبول کیوں نہیں کیا تھا. تو اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کو جان لیا، جان لیا، پہچان لیا، معلوم ہو گیا کہ اے اللہ، مگر اتھارٹی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، مانتا نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کے سامنے گردن جھکانے کے لیے تیار نہیں، تو یہ مؤمن نہیں. جان لیا، جاننے کے بعد مان لیا، دل سے، دل اندر سے کہہ رہا ہے کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہی ہے، اور آج سے میں اللہ کے سامنے سبمٹ ہو رہا ہوں، مان لیا دل سے. مان لیا اور ماننے کے بعد اس کا اقرار بھی کر لیا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اب یہ مومن ہو گیا. جان لیا مانا نہیں تو مومن نہیں، جان لیا مان لیا اور ماننے کا اظہار کر لیا تو اب یہ مومن ہو گیا، مومن اب یہ مومن ہو گیا. جیسے ہی مومن ہو گیا اس نے اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا، تو اب اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے جب اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا ہے تو اب تمہاری زندگی کے ایک ایک مرحلے میں اللہ کے سامنے سبمٹ کرو، اللہ جو کہتا ہے وہ کرو. اب بھائی اللہ کو جانا پہچانا، اس کی اتھارٹی کو تسلیم کر لیا کہ اللہ ہی حکم الحاکمین ہے، اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سبمٹ کرو. یعنی پہلے تو دل سے سبمٹ کیا جسے ایمان کہتے ہیں، اب پریکٹیکل سبمیشن چاہیے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پانچ وقت کی نماز فرض، فجر کا یہ وقت، ظہر کا یہ وقت، عصر کا یہ وقت، مغرب کا یہ وقت، عشاء کا یہ وقت، تو آؤ پڑھنے کے لیے. اللہ فرما رہے ہیں کہ زکات فرض، اگر یہ شرطیں ہوں تو قبول کرو، تسلیم کرو اور پریکٹیکلی زکات نکالو. اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے فرض، اب سبمٹ کرو اور رمضان کے روزے رکھو. اللہ فرماتے ہیں کہ حج کرو، اب سبمٹ کرو اور حج ادا کرو. یہ جو جان لینے اور مان لینے اور اس کا اقرار کر لینے کے بعد کا جو مرحلہ ہے، یہ اسلام کا مرحلہ ہے. پہلے ایمان کا مرحلہ تھا، ایمان بلیف، اور اب یہ جو پریکٹیکل سبمیشن ہے یہ اسلام ہے. اسلام تو عقائد اور بلیف کے مرحلے کو ایمان کہیں گے، اور پریکٹس کرنے کے مرحلے کو، ایکشن کے مرحلے کو اسلام کہیں گے. اسی لیے جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ایک پردیسی مسافر بن کر، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو کیا ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الاخر وان تؤمن بالقدر خیره وشره. ایمان یہ ہے کہ تو ایمان لے آئے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اور اس کی کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اور آخری دن پر، اور تو ایمان لے آئے تقدیر پر کہ اچھی بری سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، اچھی تقدیر بھی اللہ کی طرف سے، بری بھی اللہ کی طرف سے. تو دیکھو ایمان میں کیا ہے، ایمان میں سب بلیف ہے. اللہ کو مانا اور اللہ نے جتنی چیزوں کو لے کر نبی کو بھیجا سب کو مانا، تسلیم کر لیا، اللہ اتھارٹی ہے. اب اللہ جب اتھارٹی ہے تو مل اسلام، اسلام کسے کہتے ہیں؟ الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. زبان سے اب اعلان کرو، دیکھو یہ پریکٹیکل سبمیشن، اعلان کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. وتقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. وتؤتی الزکاۃ، زکات دو. وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھو. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر قدرت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو. یہ سبمیشن جو ہے، پریکٹیکل سبمیشن، اس کا نام ہے اسلام. تو بلیف کے مرحلے کو ایمان کہتے ہیں، اور بلیف کے دو حصے ہو گئے. ایک ہے جاننا، صرف جاننا کافی نہیں ہے. گاندھی جی جیسے بڑے بڑے لوگوں نے یہ جانا تھا کہ اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اور بھی دوسرے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے، جو برنارڈ شو وغیرہ، جنہوں نے اسلام کی بہت تعریف کی، قرآن کی بہت تعریف کی، ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ ہی کی کتاب ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے. جانا مگر مانا نہیں، اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، اس کے انڈر نہیں آئے کہ ٹھیک ہے ہم نے جان لیا کہ یہ اللہ کی، مگر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. جیسے باغی ہوتا ہے، باغی
تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے ملک کا بادشاہ یہی ہے، مگر اپنے ایک گروپ کو بنا لیتا ہے اور گروپ کو بنا لینے کو مانتا نہیں ہے، وہ اسے اوور تھرو کرنے کی کوشش کرتا ہے، جانتا ہے کہ بادشاہ یہی ہے، جانتا ہے کہ پرائم منسٹر یہی ہے، جانتا ہے کہ پریسیڈنٹ یہی ہے، مگر مانتا نہیں، تسلیم نہیں کرتا اتھارٹی کو اور بغاوت کرتا ہے اور اپنا گروپ بنا کر کے اسے اوور تھرو کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح جانتا ہے کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک لہ ہے، وہی خالق ہے، وہی سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود بھی بغاوت کرتا ہے اور بغاوت کر کے اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کی عبادت کرتا ہے. جانتا ہے مگر مانتا نہیں، مگر جان لے، جاننے کے بعد مان بھی لے، یہ مومن ہو گیا. مومن، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم نے جانا بھی اور مانا بھی، جان بھی لیا، مان بھی لیا اور اس کا اقرار بھی کر لیا، ہم مومن ہو گئے. اب جو اصل مرحلہ ہم لوگوں کے لیے ہے میرے بھائیو، وہ مسلمان ہونے کا مرحلہ ہے، مسلم. یہاں سے اب شروع ہوتا ہے مسلم. اور مسلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس چیز کو جانا، جس چیز کو مانا، بالکل اس کے اندر آ جاتا ہے، اس اتھارٹی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اس کے لیے جس چیز کو قربان کرنا پڑے قربان کرتا ہے. اللہ کی اتھارٹی مان لی، اب اللہ یہ فرما دے کہ فجر کے لیے اٹھو صبح 4 بجے، تو نیند کو قربان کر کے فجر کے لیے آتا ہے. بہت نفع نظر آ رہا ہے یوسری میں، انٹرسٹ بیس ٹرانزیکشن میں ملین کا نفع نظر آ رہا ہے، اور غریب ہے، فقیر ہے، کلاش ہے، مگر اللہ کا حکم آ جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے، نفع نہیں چاہیے، دال روٹی کھائیں گے، بھوکے رہیں گے، مگر اللہ کا حکم آ گیا. یہ ہے اسلام. اسی لیے اسلام کا انگلش میں کیا ترجمہ کیا جاتا ہے؟ سبمیشن ٹو دا ویل آف گاڈ، سبمیشن ٹو دا ویل آف اللہ. جس اللہ کی اتھارٹی مان لی، اب سبمٹ ہو جاؤ، پریکٹیکل سبمیشن. سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، اب گردن ہماری جھک گئی ہے، آپ جو فرمائے وہ مانیں گے، آپ جو فرما دے وہ مانیں. آپ فرمائے کہ کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جائیں گے، آپ فرما دے کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں گے. یہ جو اسلام کی صفت ہے، اسلام کی صفت یعنی سبمیشن. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین میں با اتم وجوہ اور با احسن وجوہ تھا. تمام انبیاء جو ہے وہ پکے مسلم تھے، پکے مسلم. ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہودی نہیں تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی نہیں تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو مسلم تھے. آدم علیہ السلام بھی مسلم تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام جس مذہب کو لے کر آئے تھے وہ اسلام تھا اور وہ مسلم تھے. جاننے اور مان لینے کے بعد وہ مسلم ہو گئے. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاننے اور مان لینے کے بعد مسلم ہو گئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جان لینے اور مان لینے کے بعد مسلم ہو گئے. مسلم کا معنی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو حکم کیا، پریکٹیکل سبمیشن. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے ہیں، بچپن میں ہیں، ان کو اپنے باپ کے سہارے کی ضرورت ہے، جوانی میں ہے، باپ کے سہارے کی ضرورت. پرانے زمانے میں، آج بھی انڈیا، پاکستان وغیرہ جہاں ویلفیئر سٹیٹ نہیں ہوتی، بچے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں، مگر اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے حکم فرمایا کہ اے میرے ابراہیم، تم اپنے باپ کے سامنے میری توحید کو بیان کرو. تم نے تو جان لیا، تم نے مان لیا، مگر میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ باپ کے سامنے بیان کرو. تو انہوں نے تقریر شروع کر دی. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا. اب جان چلی جائے کوئی حرج نہیں، باپ گھر سے نکال دے کوئی حرج نہیں، اللہ نے کہہ دیا کہ ابراہیم بولو اپنے باپ کے سامنے، تو تقریر شروع کر دی. مگر اللہ کا یہ بھی حکم تھا کہ باپ کا ادب بھی ضرور ہے، تو پورے ادب کے ساتھ، یا ابت، یہ میرے پیارے ابا. مشرک باپ ہے مگر یہ میرے پیارے ابا. لم تعبدوا ما لا يسمع ولا يبصر. آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسے معبودوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور نہ آپ کو کام آ سکتے ہیں.
یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اهدک صراطا سویا، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میرے پیچھے چلیے، میں آپ کو سیدھے راستے پر چلاؤں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا، آپ شیطان کا کہنا نہ مانیے، شیطان کے غلام نہ بنیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان جو ہے وہ رحمان تعالی کا نافرمان ہے، تو جو اس کی فرما برداری کرتا ہے وہ بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا. یا ابتے، اے میرے پیارے ابا، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ اسی طرح حق کے خلاف ضد کرتے رہے اور حق کو قبول نہیں کیا تو اللہ جل جلالہ عم نوادہ کا عذاب آپ پر آئے گا اور آپ شیطان کے دوست ہو جائیں گے. اب جو ہونا تھا وہ ہوا. راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم، تو میرے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہے اور میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے، ان کے خلاف بات کر رہا ہے. لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تو یہ سنسار کر دوں گا، پتھر سے تجھے ختم کر دوں گا، پتھر مار مار کر، اور جا چلا جائے یہاں سے، ایک طویل مدت کے لیے نکل جائے یہاں سے. اب دیکھو، باپ کو قربان کرنے کا وقت آیا تو یہ نہیں کہا کہ ابا جان مجھ سے غلطی ہو گئی، نہ، سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، خدا حافظ، السلام علیکم، میں جا رہا ہوں، میرا رب بہت مہربان ہے. واعتذرکم وما تدعون من دون اللہ وادو ربی، میں تمہیں بھی چھوڑ رہا ہوں اور تمہارے ان معبودوں کو بھی چھوڑ رہا ہوں جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اور میں میرے رب کو صرف پکاروں گا. اس کو کہتے ہیں اسلام، اسلام اس کو کہتے ہیں مسلم، کہ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جو بھی انٹرسٹ آئے سب انٹرسٹ کو قربان کر دے. اور پھر جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے میں پہنچے، اور بڑھاپے میں باپ کو جوان بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اللہ جل جلالہ عام نوادہ کا دوسرا حکم آتا ہے، فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، پہاڑی پر سے دی آواز، اسماعیل ادھر آؤ، ادھر آ کر خدا پاک کا ارشاد سن جاؤ. اللہ فرما رہے ہیں، انی ارا فی المنام، پیغمبر کا خواب سچا ہوتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دیکھنا چاہتے تھے کہ میرا بیٹا بھی مسلم ہے یا نہیں، میرا بیٹا مسلم ہے یا نہیں. تو بیٹا بھی پکا مسلم تھا، اس نے کہا کہ یا ابتی فعل ما تو عمر، اے میرے پیارے ابا، آپ دیر کس بات کی کر رہے ہیں؟ جس بات کا آپ کو حکم کیا گیا ہے وہ جلدی کیجئے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یہ ہے اسلام میرے بھائیو. آج کل ہماری زندگیوں میں اسلام نہیں ہے، اسلام اسلام اللہ کو مانا، جانا جان کر مانا، مگر اللہ کی نہیں مانتے، پریکٹیکل سبمیشن نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ غیبت مت کرو، نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ بہتان مت باندھو، نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ حسد مت کرو، نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ فلم مت دیکھو، نہیں مانتے. میوزک مت سنو، نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ آپس میں حسد مت رکھو، نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ کبر سے بچو، بڑائی سے بچو، نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، نافرمانی مت کرو، نہیں مانتے. اللہ فرماتے ہیں کہ کمزوروں پر ظلم مت کرو، نہیں مانتے. اسلام یہ خصوصیت تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو بھی نبیوں کو ماننے والے تھے وہ مسلم ہوتے تھے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ اسلام اگر کسی طبقے میں پایا جاتا ہے تو وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ.
بدر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 313 صحابہ کے ساتھ 313، اور سامنے سے آ گئے 1000. یہ امید نہیں تھی کہ 1000 سے مٹھ بھیڑ ہو جائے گی. وہ 80-85 کا قافلہ تھا، 80-85 کا قافلہ سیریا سے مکہ مکرمہ جا رہا تھا. اسے روکنے کے لیے، اسے انٹرسپٹ کرنے کے لیے نکلے 313، اور ہتھیار ساز و سامان بھی اتنا نہیں. 313 اور دوسری طرف 80-85، بہت فرق. مگر سامنے سے 1000 آ گئے. مکے والوں کو پتا چلا کہ ہمارے قافلے کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے مسلمان لشکر لے کر نکل پڑے ہیں، تو وہ آ گئے. اور ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا تو بہت ہوشیاری سے اپنے قافلے کو انٹرسپٹ نہیں ہونے دیا، اور دوسری طرف سے نکال کر کے لے گئے، بچا کر کے لے گئے. اور انہوں نے پیغام بھیجا مکہ سے نکلے ہوئے لشکر پر کہ اب آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے عافیت کے ساتھ نکل چکا ہوں. مگر ابو جہل کے دل میں جو ایک بھڑاس تھی، وہ اسے نکالنا چاہتا تھا کہ آج موقع ہے محمد سے لڑنے کا، بس لڑ ہی لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے اس قصے کو ختم کر دیتے ہیں. تو 1000 کے لشکر کو لے کر کے پہنچ گئے. اب مدینہ منورہ سے دور پہنچ چکے ہیں، وہاں سے کمک اور مدد کا پہنچنا ممکن نہیں، کمیونیکیشن کا زمانہ نہیں. تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو جمع فرمایا، اور جمع فرما کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اشیر علیہ، مجھے مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس آپ اب آگے ہی بڑھتے رہیے، ہمیں بھی اس مارکے سے فارغ ہو کے ہی جانا چاہیے. اللہ جل جلالہ وعما والہ، حق اور باطل کے درمیان کا یہ مارکہ ہے، اس میں ہمیں ضرور اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں گے. آپ نے پھر فرمایا کہ اشیر والے، بھائی مجھے مشورہ دو. تو کھڑے ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اشیر والے ہے، مجھے بھائی مشورہ دو، پوچھ رہے ہیں آپ بار بار. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرما دیجئے. بس حکم کرنا آپ کا کام ہے، اور اس حکم کو پورا کرنا ہم لوگوں کا کام ہے. ہم بنو اسرائیل کی طرح نہیں ہے جنہوں نے موسیٰ کے حکم کو سننے کے بعد یہ کہا تھا کہ اذہب انت وربک فقاتلا، اے موسیٰ تم تمہارے رب کے ساتھ جاؤ اور لڑو. انا ہہنا قائدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وہ نہیں ہیں. ولیکن نقاتل عن یمینک وعن یسارک، ہم آپ کے دائیں سے بھی لڑیں گے، بائیں سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے. جب تک ہمارے جسم میں روح ہے اس وقت تک دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گا. آپ حکم کر دیجیے. دیکھیے تو صحیح، اس کو کہتے ہیں سبمیشن، پریکٹیکل سبمیشن. غالباً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بات کو سن کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ پر مسرت کی لہریں ہمیں نظر آئی، بہت خوش ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس وقت ہر صحابی کے دل میں یہ تمنا اٹھی کہ کاش کہ یہ بات میں کہہ دیتا. مگر بہت ذہین تھے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے سمجھ رہے تھے کہ وادی عقبہ میں ہماری جو بیعت ہوئی تھی انصار کے ساتھ، اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب تک آپ مدینہ منورہ میں ہیں کوئی بھی آپ کی طرف آنکھ بھی اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا، ہم آپ سے معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی مدد فرمائیں گے. پر اس وقت ہم مدینہ منورہ میں نہیں ہیں، یہ تو ابو بکر بول رہے ہیں، عمر بول رہے ہیں، مقداد بول رہے ہیں، انصار میں سے اب تک کوئی بول نہیں رہا ہے، اور انصار کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے. جب تک ان کی طرف سے کوئی مثبت جواب نہ ملے اس وقت تک فیصلہ کیسے کیا جا سکے. اور وہ حضرات خاموش اس لیے تھے کہ ابو بکر ہم سب کے بڑے ہیں، عمر ہم سب کے بڑے، انہوں نے کہہ دیا تو یہ ہماری طرف سے ہی. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی بات کو سننے کے بعد بھی جب فرمایا کہ اشیر علیہ، بھائی مجھے مشورہ دو، تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا نظریہ معلوم کرنا چاہتے ہیں، ہمارا اندیہ معلوم کرنا چاہتے ہیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اشیر علیہ فرمایا تو حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے تقریر فرمائی اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، آپ کو نبی تسلیم کر چکے ہیں، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، آپ حکم کیجئے، اس لیے کہ آپ جو چیز ہم سے لیں گے وہ ہماری نظر میں اس چیز سے زیادہ محبوب ہوگی جو آپ ہمارے ہاتھوں میں چھوڑیں گے. جو چیز ہمارے ہاتھ میں چھوڑیں گے وہ محبوب نہیں ہوگی، وہ چیز محبوب ہوگی جو آپ ہم سے لے لیں گے. آپ اگر ہمیں حکم فرمائے کہ برک الغماد تک ہمیں جانا ہے تو ہم وہاں تک جانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر آپ ہمیں حکم فرمائے کہ ہم ہمارے بیوی بچوں کے ساتھ سمندر میں کود پڑے تو ہم پوچھیں گے نہیں کہ کیوں. آپ حکم فرما دیں، آپ کیا چاہتے ہیں؟ یہ ہے اسلام. جان کی ضرورت پڑے جان پیش کریں، مال کی ضرورت پڑے مال پیش کریں، خواہشات اور لذت کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے خواہشات اور لذت کو قربان کریں. اس وقت میرے بھائیو، اس وقت نہ کوئی مالی قربانی چاہتا ہے، اس لیے کہ ایسی مالی قربانی کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں کہ جس میں کچھ نہ رہے، اور جان بھی کوئی نہیں مانگ رہا ہے اس وقت، تو صرف ایک ہی چیز کہ لذتوں کو قربان کرو، اور وہ بھی ناجائز لذت. جائز لذتوں کو قربان کرنے کے لیے بھی کوئی نہیں کہتا، ناجائز لذتوں کو قربان کرو. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. بھائی اسی میں سے جو ایک بہت ہی اہم حکم ہے وہ ہے حج کا حکم. حج کا حکم یہ بھی اللہ کی طرف سے حکم ہے. ہم نے اللہ کو جان لیا، اللہ کو مان لیا، دل سے مانا، تسلیم کر لیا اللہ کی اتھارٹی کو، تو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو شخص بیت اللہ تک جانے کی قدرت رکھتا ہو اس کے ذمے صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے حج ہے، لہذا اسے حج کرنا چاہیے. تو جن جن حضرات پر حج فرض ہے انہیں آئندہ سال پر ملتوی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اسی سال حج کی نیت کر کے، حج کا ارادہ کر کے حج کر لینا چاہیے. اس لیے کہ حقیقی مسلم وہی ہے جو اللہ کے ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کر لے اور باقی ساری مصلحتوں کو سائڈ پر رکھ دے، ایک طرف رکھ دے. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله.